طریق الہجرہ بھی یہی تھی اور طریق المعراج بھی یہی تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے ہیں تو پہلے مدینہ اور مدینہ منورہ. اچھا خدا کی شان دیکھو آج تک راستہ بھی وہی, آج تک بھی جو اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے شام کو جانے کا, تو وہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ جائیں گے, مدینہ سے پھر تبوک اور بدائن اور خیبر ہوتے ہوئے شام نکل جائیں گے. یعنی آج بھی وہی راستہ آسان سمجھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے طائف جائیں, طائف سے ریاض جائیں, اس کے بجائے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اور اسی میں دو حکمتیں ہو گئیں, ایک وہ کہتے ہیں کہ راستہ آسان بھی ہے, مختصر بھی ہے, اور دوسرا طریق اثر آئے رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدینہ منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو ایک سفر میں کئی نعمتیں. تو میں نے کہا اچھا جبریل وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسری جگہ کون سی تھی؟ فقال هو جبل الذي كلم الله به موسى, وہ پہاڑ تھا جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا, طور سینا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے جبریل, لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نماز پڑھی؟ فقال بیت اللحم الذي ولد فيها عيسى عليه السلام. انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں, آپ طور سینا بھی دیکھیں, آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں. حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں فمررت فاذا موسیٰ قائم یصلی فی قبره. اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں, عند الکثیب الاحمر, کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلہ ہے, اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے. چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہرے ٹھہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے. جبریل نے کہا چلیں حضور, چلیں حضور, توجہ نہ کریں. تو حضور چل پڑے. تھوڑی دیر گزری, حضور فرماتے ہیں کہ بائیں سے آواز آئی, یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل نے کہا حضور ہم سے چلیں 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 آگے. حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امرات حسنا, ایک بڑی خوبصورت عورت ہے, اتنا جمال کہ کسی کی مجال ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے, لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی. اور جبریل نے کہا ہم سے یا رسول اللہ, ہم سے چلے 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 آگے. میں نے کہا جبریل آخر یہ کون تھے پکارنے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے ہیں نا, وہ یہود تھے, تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی, اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں غرق ہو جاتی. اور سامنے جو عورت تھی اس کی مثال دنیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو, بیوی کو, بچوں کو, گھر کو, وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ پیسہ. ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے 30 سال پہلے لوگ آ جاتے. یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکہ مدینہ کے لیے آئے تھے, لیکن جو 30 سال کے بعد آئے ہیں نا, وہ الحمدللہ ڈالر کے لیے, پٹرول کے لیے, دولت کے لیے, گاڑیاں, کاریں, ایئر کنڈیشن, الا قلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا. ورنہ غالب اکثریت جو ہے, ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے بلا کسی کی, صرف یہی دولت ہے نا جس نے آدمی کو جھکایا ہوا, مجبور کیا ہوا. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, اب ان کا پٹرول ختم ہو گیا, اب یہ مقروض ہو گئے, اب یہ ڈوب گئے. اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی. ریت, یہ پورا سارا آدم جو پڑا ہے نا جی, اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے کوئی سودا شاید جو ہے 3 خرب ٹریلین ڈالرز میں سودا ہوگا. اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو، فکر نہ کرو، ہم ریت کو سونا بنا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون لوٹ سکتا ہے؟ تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی پٹرول نکل آئے گا، کبھی سونا نکل آئے گا، کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو ریت بیچ دو، لوگ ریت اٹھا کے لے جائیں، تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو. ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سے مٹی نکل آئے گی. تو اللہ کی شان دیکھ. تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے، چونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے. مقصود اگر ہمارا میرے بھائی حرمین شریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں، شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی، کوئی چینج آیا؟ دیکھو نا، آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے، وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے. آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا، لیکن عملی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے. اس کا سوٹ دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں، بیٹھنے کا، چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا. گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے، لیکن وہ جناب دکھائے گا اپنی ساری حرکتیں، کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا. تم جب مکے مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات، کوئی کعبے کے اثرات، کوئی قرآن کے اثرات، کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے؟ یا جیسے گھر گئے تھے بدو واپس اسی طرح گھر کو آ گئے، پیسے لے کے چلے گئے، سیمسونائیڈ کا بریف کیس ہاتھ میں پکڑ لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی، نہ نصرانیوں کی سنی، نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے، میں نے دیکھا کہ امراۃً عجوزا ارمسا، ایک عورت ہے، بڑھیا ہے، بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے، بالکل ایسے کبڑ چکی ہے. میں نے کہا جبریل ما آج یہ کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ، اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے، اب اتنی ہی باقی رہ گئی، وہ جوانی شوانی تو بک گئی، ختم ہو گئی، اب یہ باقی ہے اتنا کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے، اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے. اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور ان کے سامنے ایک اعلی قسم کا لذیذ شہی، رائحتن طیبہ، عجیب بہترین خوشبو والا طعام موجود ہے اور انواع و اقسام کے طعام ہے، اور ایک طرف ایسا طعام ہے فرمایا خبیثت الرائحہ، بدبودار ہے، گندا ہے، شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل بناؤ یہ کون پاگل ہو کہ اتنی اچھی نعمت ہے، اتنا اچھا طعام، اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ خبیث طعام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے، یہ کیا بات؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہا اولا ازنات قومک، میرا مدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ گھر میں پاک عورت ہے، متقی عورت ہے، بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین، لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں، فیشنیبل عورتوں، ایڈز زدہ عورتیں، بیماری والی عورتیں، مریض عورتیں، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے بڑے بڑے پیٹ اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا، اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ کیا بلا، اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. میں نے کہا من ہا اولائے یا جبریل؟ فقال ہا اولائے اکلت الربا، کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسئلہ چکھو، اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بقوم, پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا, میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریض کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں, کہ مقراض لے کر ہونٹوں کو کاٹتے ہیں, پھر ہونٹ ہو جاتے ہیں, پھر کاٹتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر کاٹتے ہیں. میں نے کہا من آؤ فکال ہا الائی خطبا امتک, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب, وہ مولوی, وہ واعظ, وہ مقرر ہیں جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا, جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا, اپنے مفادات کے لیے بات کی, لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو گے لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں, سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا, کوئی نہیں آئے گا, کسی کو تکلیف ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں, اللہ نے ان کو سزا دی ہے, یہ زبان, یہ لسان, یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو, تم نے حق کو چھپایا ہے, تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے وہ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت المقدس کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فنادل بی جبرائیل, جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اس براق سے اترے, فذهب الى الصخره, ایک بہت بڑا صخرہ, بہت بڑا پتھر تھا, اس کے قریب گئے جبریل علیہ السلام, فجعل باصبعه, اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا, تو انہوں نے اس براق کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا. اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استنباط کیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ پہ توکل ہے, اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے, نا, توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو, اونٹ کے رسی بھی باندھو, اس کے گھٹنے بھی باندھو, پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو, بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ حافظ ہے, جی اللہ کا توکل ہے, جی موجی فکر نہ کریں, جی مجھے بیوی پہ بڑا اعتماد. یہ بات نہیں, اسلام کے خلاف, ورنہ آپ بتائیں کہ کیا براق کی طاقت نہیں کہ جبریل سے بھاگ جاتے. یعنی وہ جبریل کہ ایک استفا صاحب نے پوچھا کہ حضور 500 سال کا تو سفر ہے آسمان, تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یدا قدمہ علی السماء والثانیۃ فی الثانیۃ, کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ, دوسرا دوسرے آسمان. یعنی جیسے ہم اسکرپٹ بناتے ہیں, اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ. تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو, اسی طرح بعد روایات کتب متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی, موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے, تو اس وقت میں ساتویں آسمان پہ تھا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو, تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے, میں پہلے پہنچ گیا. جس کی سرعت کا یہ عالم ہو, کیونکہ سب سے, اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی 80,000 پتہ نہیں سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے, اور جبریل تو مخلوق ہی نور سے ہے, اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ وہ تو ہے ہی نور. تو اس قسم کے جبریل سے, اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا, طاقت والا جبریل, شدید القوا, اس سے کہاں بھاگ جاتا جناب براق. لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا, حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید. یعنی کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ, بس جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت, اس کے بعد میرے پاس دو برتن لائے گئے, ایک روایت میں ہے کہ تین برتن لائے گئے, ایک برتن میں شراب تھی, ایک برتن میں پانی تھا اور ایک برتن میں دودھ تھا. مجھے پیاس جو لگی تو میرے سامنے تین برتن پیش کیے گئے, ایک میں پانی تھا, ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا, اور کہا گیا کہ حضور ان تین میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اختیار فرما لیں, آپ چن لیں, آپ کے لیے سب ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے تو دودھ کو اختیار کیا، میں نے کہا مجھے تو دودھ دے. تو جبریل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اصبت الفطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مبارک ہو، آپ نے تو بالکل عین فطرت پہ جو حق چیز ہے وہ چنی ہے. اگر آپ شراب لے لیتے رغبت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی، اور آپ نے دودھ پسند کیا ہے چونکہ دودھ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندے کے لیے خود غذا بنائی، یہی تو چیز فطرت ہے. جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی غذائے فطرت جو ہے وہ دودھ ہے، کہ ماں کے بطن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی. اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی تو اللہ اور اچھی دے دے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں، ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں، اور وہاں دیکھیں وہ سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے، فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشینری فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا. تو آپ نے وہ برتن لے لیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر مسجد اقصی کی طرف داخل ہوئے، اور مسجد اقصی میں نے دیکھا کہ تو بھری ہوئی. اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں اذان دی گئی، اور وہی اذان ہے جو آج مسلمان دے رہے ہیں. یہ اذان دراصل اسراء کے زمانے میں مسجد اقصی میں دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تاکہ حضور کو اس اذان کی تعلیم دی جائے اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دی جا سکے. تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتے صدق عبدی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، سب سے بڑا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال صدق عبدی لا معبود غیری، میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی نہ. اشہد ان محمد الرسول اللہ، قال صدق عبدی انا استفیتہ انا اخترتہ انا ارسلتہ. اللہ نے فرمایا بالکل میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، باقی اس کو تم میں نے چن لیا، میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب اس نے کہا حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ، آپ نے فرمایا صدق عبدی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، ہر رضا عبادی، میرے بندوں کو جگا رہا ہے، بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی، اور پھر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا، اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے، اور پھر صحابی کا خواب تھا، فَأَصْبَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ، حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی قیامت تک. تو اذان ہوئی، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ كَمَنَّا أُولَٰئِكَ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں کہ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، آج دیکھیں. اور ہر پیغمبر سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کسے نصیب ہوتا ہے. جب نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبریل نے فرمایا صرت مشرقا و مغربا، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے. ما رأیت مثل محمد، میں نے مدنی کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی. فتقدم یا محمد، حضور آپ آگے بڑھیں کیونکہ آپ سب سے اشرف سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہیں، آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب انبیاء بھی چلے گئے. ثم اخذنی جبریل فاتا عند الصخرۃ، پھر مجھے جبریل لے کے اس صخرہ کے پاس آئے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا معراج شروع ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ارج بی للسماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. وفضیت المیراج علی الصخرۃ، فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں صخرہ ہے اس پہ رکھی گئی، اور جس کا تعلق آسمان سے تھا. معراج اسی لیے معراج کہتے ہیں اسی چیز کو ہے سیڑھی عروج سے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بیچارہ, اس کو بھی کہتے ہیں اعرج. اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاؤں اونچے رکھے گا, ایک نیچے رکھے گا, ایک یوں رکھے گا, اسی لیے اس کا نام بھی معراج ہوا. اور پہلے دور میں تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھائی معراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں, آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں تقریباً میرے خیال میں 124 منزلہ عمارت ہے اور اس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو وہ یعنی کچھ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں اوپر پہنچا دیتی ہے لفٹیں. تو اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے آدمی اس کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑیاں نیچے ایسے نظر آتی ہیں جیسے کچھ چیتے سے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو, مجبور ہیں بےچارے, کافر بھی مجبور ہے نا. وہ بلڈنگ جو ہے جو سب سے بڑی بے اعتبار بلڈنگوں کی سب سے بڑی ہے, اب شاید ملیشیا میں یا کہیں اور بن رہی ہے جو اس سے بھی شاید سبقت کر جائے, نمبر لے جائے. لیکن وہ بنانے والا کون ہے؟ مسلمان. آرکیٹیکٹ جو ہے مسلمان, اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے فضل الرحمان, یعنی خدا کی شان دے. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنا بھلا دیا. ورنہ میں بحثیت ایک طالب العلم کے اللہ کے گھر میں, مسجد اللہ کا گھر ہے, پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کی جتنی جدید ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے. سب مسلمانوں کا فلسفہ ہے, سب مسلمانوں کی تھیوریز ہیں, سب مسلمانوں کی محنتیں ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا تعویذ لکھنے کے لیے, جھول جھول کے پلانے کے لیے, کوئی بیمار ہو جائے تو اوپر پھرانے کے لیے, کسی کی شادی ہو جائے تو بیگم اور دولہا دلہا کو قرآن کے نیچے سے گزارو, جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی لگایا, تاکہ آج پہلی رات سے اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کرنی شروع کرے. قرآن کی امان کس بات کی امان؟ تم تازہ قرآن کی مخالفت کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہے. تمہارا میک اپ, تمہارا سنگار, تمہارا لباس, تمہارا تمدن, تمہاری دعوت, تمہاری پارٹی, تمہارے یہ پھول, تمہارے یہ سہرے, تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس, تمہاری یہ افراح کے اندر پارٹیاں, دعوتیں, غیروں کے سامنے فلموں کا بننا, یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو کہ بڑی حرمت والی بی بی ہے اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری. کیا تماشا, کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا جی؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا, ہماری بیٹیاں ان سے بھی بڑا مرتبہ لے گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, بی بی زینب ہے, ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا, ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے. حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن, صاحب شریعت ہے, جس میں اللہ کا وحی اتری. یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے, سایہ رحمت ہے, لیکن کب جب قرآن پہ عمل کرو گے, ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہوگا کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے, یہ تیرے بندے کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا, کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایک دعویٰ یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے. آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں فلاں, سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا, کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ارسل علیہم طیرن ابابیر ترمیہم بحجارت, کہ ایک پرندہ آتا ہے اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا. ان قوموں نے ریسرچ کی, ساری دنیا آج تک اسی ارسطو, اسی ابن سینا, اسی کے محتاج. ساری دنیا آج تک, یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد, یعنی عام دعوے سے کہہ سکتے ہیں, آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں جن کے آثار سابقہ موجود ہیں وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے. یعنی آج بھی وہ ضرب المثل ہے. آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. مسلمانوں کو تو اللہ نے باعتبار زمان کے، باعتبار مکان کے، باعتبار وسائل کے، باعتبار علم کے، یعنی ایسے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر قہر نہیں کرے گا تو کیا کریں. اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کریں، کتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت آگے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے جو کل تمہارے غلام تھے، جنہوں نے تم سے علم حاصل کیا، جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں، اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں غرناطا میں جلا دی تھی کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے، کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کرش کر دو، ختم کرو. آج بھی آپ دیکھ لیں جناب ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متعصب ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی مسلمان. آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں. ایسی قوم ہے آپ، کرکٹ نہیں جیت سکتے. اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے، ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو، کہیں بم مروا دو، کہیں کچھ کر، یہ کو بہادری نہیں. بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے. بہادری تو تب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا، جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ، اس میں جا رہا ہوں. جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس، کہاں واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی، کوئی کشش تھی، کوئی چاشنی تھی، تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا. یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہوں، دلت ہوں، شودر ہوں، ماں سوائے برہمن کے کون ہے جو تم پر خوش ہو، تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے؟ لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ، بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں، تمہارے ذمہ کھڑا ہونا، ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں. حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا. یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں. یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے ہی نہیں، آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگون فضا فضا ہے، اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں، آسمان نہیں. یہ جھوٹے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائے ہیں طبق، اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موج مکفوف، اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا، چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا، پانچواں جو ہے وہ فضہ سے بنایا گیا، اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا، اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا.